بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرا اظہر. ہمارا آج کا موضوع ہے کہ کیا حج اصل میں جہاد کی مشق ہے. یوں تو یہ عبادت ناظرین جس کو ہم حج کہتے ہیں جسمانی لحاظ سے لوگ بہت ذوق و شوق سے کرتے ہیں، لیکن محسوس یوں ہوتا ہے کہ مناسک کے حج کے پیچھے کار فرما جو فلسفہ ہے اس کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، اور یوں وہ شعوری طور پر، روحانی طور پر اس کو صحیح طریقے سے اس طرح سمجھ نہیں پاتے جس طرح ان کو سمجھنا چاہیے. یہی وہ موضوع ہے جس میں ہم مناسک حج کو آج ڈسکس کریں گے اور اس کے پیچھے کار فرما بنیادی فلسفے کو جاوید احمد گاندھی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم گاندھی صاحب.
وعلیکم السلام.
گاندھی صاحب، فلسفے سے پہلے تھوڑی سی تاریخ بتائیے کہ حج کتنی پرانی عبادت ہے.
قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا جو اہتمام کیا ہے اس کے لیے دو طریقے اختیار کیے. پہلے طریقہ یہ اختیار کیا کہ ہر جگہ سے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا جن کو انفرادی طور پر نبوت کا منصب دیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام اس معاملے میں سب سے زیادہ نمایاں شخصیت ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ قائم رکھا. قرآن مجید نے ایک جگہ اس کو بیان کیا ہے کہ جتنی بھی اس وقت نسلیں پیدا ہوئیں، جہاں جہاں لوگ آباد ہوئے، ہم نے ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک رسول بھیجا اور اس رسول کے ذریعے سے ہم نے اپنی بات آخری درجے میں ان پر واضح کر دی، جس کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں اتمام حجت کہتا ہے. اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوا یا دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے. اس دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک تو حضرت ابراہیم کی پوری ذریت یا ان کی پوری اولاد کو اپنے لیے منتخب کر لے گا، یعنی ایک پوری کی پوری قوم کا انتخاب کر لیا گیا کہ وہ اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے اور اس کو عام کرنے میں بنیادی کردار ادا کریں گے. یہ فیصلہ ان کے بارے میں کیا گیا. اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک جگہ چاہیے تھی. چنانچہ دو علاقوں کو منتخب کیا گیا، ایک وہ جس کو قدیم زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا اور اب ہم فلسطین کہتے ہیں، اور دوسرا وہ جس کو عرب کہا جاتا ہے. موجودہ زمانے میں ہم اسے سعودی عرب سے تعبیر کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں خاندان سعود کی حکومت قائم ہو گئی. تو عرب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائیں، ایک معبد تعمیر کیا گیا. یہ بھی اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے سے بھی ایک معبد موجود تھا، لیکن بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس کی تاریخ معلوم تاریخ ہے، یعنی ہم جانتے ہیں کیونکہ وہ قرآن مجید نے پوری کی پوری بیان کر دی ہے. جب وہ معبد تعمیر کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی حج کی عبادت شروع ہوئی، یعنی اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب یہ میری توحید کا مرکز ہے، یہ علاقہ میرے پیغام کو عام کرنے کے لیے خاص رہے گا، یہ معبد اولین معبد کی حیثیت سے ساری دنیا کے معبدوں کا، عبادت گاہوں کا مرکز بنے گا اور لوگ اس کا حج کرنے کے لیے آئیں گے. چنانچہ ان کو حکم دیا گیا کہ اذن فی الناس، آپ سب انسانوں کے لیے اب اعلان عام کر دیجئے کہ وہ اپنی اونٹنیوں پر سوار ہو کر دور دراز کے علاقوں سے یہاں حج کرنے کے لیے آئیں. یاتون من کل فج عمیق، قرآن مجید نے اس کو بہت خوبصورت تعبیر سے بیان کیا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کے اونٹ دبلے ہو جائیں گے سفر کی مشقتیں اٹھا کر اور راستے پٹ جائیں گے، وہ یہاں پہنچیں اور یہاں آ کر یہ عبادت کریں. تو یہاں سے اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے.
یہ بتائیے کہ شیطان نے، ابلیس نے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اس وقت جو چیلنج کیا تھا کہ ساری زندگی جب تک دنیا قائم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، انسان کو بہکاتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ میرے ہی رہیں گے. کیا اس ایکسرسائز کا، اس حج کا جو یہ عبادت ہے، اس چیلنج سے کوئی تعلق ہے؟
یقیناً یہ اسی پر مبنی ہے. یہ اس وقت جو کشمکش برپا ہے، ہم سب اس کشمکش کا حصہ ہیں. ہمارے نفس کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کے میلانات رکھے گئے ہیں. برائی کے میلانات جب ظہور پذیر ہوتے ہیں، یعنی میں ایک برائی کا ارادہ کرتا ہوں، تو شیاطین کو موقع دیا جاتا ہے کہ اب وہ بھی میری رہنمائی کرے. وہ مجھے اپنے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے اپنے راستے پر لے جانے کے لیے اپنی تگودو شروع کر دیں. اور جب میں اچھائی کا ارادہ کرتا ہوں تو کچھ دیر کے بعد، یعنی جب میرے ارادے کا امتحان ہو جاتا ہے، میں اس میں پختہ اترتا ہوں، تو پھر فرشتے میری مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے بالکل انصاف کے ساتھ یہ اہتمام دونوں جانب کر رکھا ہوا ہے. آپ اچھائی کا ارادہ کر لیں، آپ خیر کو اپنا لیں، آپ صحیح راستے پر آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بندہ صحیح راستے کی تمنا رکھتا ہے، اس پر چلنا چاہتا ہے، تو اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے اوپر سکینت نازل کرو، اس کو اطمینان کے ساتھ اس جگہ پر پا برجا رکھو، اس کی مدد کرو، اور اس طریقے سے اگر کہیں اس کا پاؤں پھسلتا ہے تو وہاں اس کو سنبھالنے کی کوشش کرو. بالکل اسی طریقے سے شیطان کو موقع دے دیا جاتا ہے کہ اب اس بندے نے برائی کا ارادہ کر لیا ہے, اس کا عزم ہے کہ یہ غلط راستے پر چلے گا, تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر شیطان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ بھی اسے بہکائے. یہ کشمکش ہے, یعنی ہم سب اس کشمکش میں مبتلا ہیں, اور جب تک دنیا قائم ہے یہ کشمکش قائم رہے گی, کیونکہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے. چنانچہ یہ پورا بندوبست اس کے اندر کر دیا گیا ہے تاکہ ہر لحاظ سے لوگوں کا امتحان ہو جائے. اس کشمکش کو جہاد آپ کہیے, یعنی ایک طریقے سے میں جنگ کر رہا ہوں شیطان کے خلاف. میری یہ جنگ پہلے اپنے نفس کے خلاف شروع ہوتی ہے اور پھر شیطان کے خلاف جنگ کی صورت اختیار کر جاتی ہے. قرآن مجید نے پوری داستان سنا دی ہے کہ شیطان کیسے وجود پذیر ہوا, یعنی جنات تھے, اللہ کی ایک مخلوق تھی, ارادہ و اختیار رکھتے تھے, ان کے اندر کے ایک فرد ابلیس نے تکبر اختیار کر لیا, خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا, اس نے سرکشی اختیار کر لی اور پھر اعلان جنگ کر دیا. اس نے کہا کہ میں لوگوں کو بہکاؤں گا, میں توحید کے راستے پر بیٹھوں گا, میں ان کو شرک سکھاؤں گا, میں ان کو ان راستوں پر لے جاؤں گا کہ جس میں یہ اپنی عاقبت بھی اور دنیا دونوں برباد کر بیٹھیں گے. تو ایک طرح سے پہلے اعلان جنگ ابلیس کی طرف سے ہوا.
صحیح.
اب اس کا جواب دینا ہے. ہم کو اس جنگ میں سرخرو ہونا ہے, اس میں کامیاب ہونا ہے. اگر آپ مذہب کی پوری تاریخ کو چند جملوں میں سمیٹنا چاہیں تو وہ ہے کیا, وہ اصل میں رحمان اور شیطان کے مابین ایک کشمکش ہے. ایک طرف ہمارا پروردگار ہے, دوسری طرف ابلیسی طاقتیں کھڑی ہیں. ان کے مابین ہم کو صحیح راستے کو قائم رکھنا ہے, رحمان کی طرف ہو کر رکھنا ہے, اس کی مدد حاصل کرنی ہے, اس کی نصرت کی تمنا کرنی ہے, اور اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ نصرت وہ مدد ہم کو حاصل ہو سکے. اس کشمکش میں آپ جو جدوجہد کرتے ہیں اس کو آپ جہاد سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں, جنگ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. یہ شیطان کے خلاف جنگ ہے. حج میں اس کو سمبلائز کر دیا گیا ہے, وہ اصل میں اس کا علامتی اظہار ہے. اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ حج میں شعیرہ اور شاعر کا لفظ اختیار کیا جاتا ہے. تو شعیرہ کا مطلب ہے علامت, یعنی کچھ اعمال کو علامت بنا دیا گیا ہے. انسانی نفسیات میں علامتوں کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہوتی ہے, اور جو چیزیں بڑی بڑی چیزیں یا بڑی بڑی حقیقتیں ہیں ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے ہم علامتی اظہار کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. جیسے ہمارے وطن کی محبت ہے تو ہم نے اس کو ایک علامت میں ترانے کی صورت دے دی, ہم نے اس کو جھنڈے کی صورت دے دی. جھنڈا کیا ہے؟ یعنی وہی کپڑا ہم بازار سے خرید کے لاتے ہیں اور ایک اسی طرح کا ایک عصا ہے جس کے اوپر اس کو باندھ دیتے ہیں, اور کیا چیز ہے؟
بالکل
یہی ہے نا. لیکن وہ علامت بن جاتا ہے ہماری قوم کے افتخار کی, اور پھر اس کے بعد میں بھی اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں, میں اس کو سلیوٹ کرتا ہوں. اسی طریقے سے آپ دیکھتی ہیں کہ جس وقت وہ جھنڈا لہرایا جاتا ہے تو اصل میں ہمارے جذبات اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں. میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ ہی سناتا ہوں کہ میں کوئی اس طرح کا رقیقل قلب بات بھی نہیں, یعنی موت کے حادثوں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ میں کہیں رونے کے لیے بیٹھ جاؤں گا. لیکن میں جب ملک سے باہر گیا اور مجھے پہلی مرتبہ ایک تقریب میں شریک ہونے کا موقع ملا جس میں پاکستان کا دن منایا جا رہا تھا. اپنے ملک میں پاکستان کا دن ہر سال آتا ہے, ہم اس سے محبت بھی کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ ہمارا ملک ہے, اور اس دن کو بھی مناتے ہیں. اس دن کچھ ایک اعتزاز کی کیفیت بھی ہوتی ہے, آپ نے کوئی پریڈ دیکھ لی ہے یا آپ کہیں چلے گئے, یہ بھی ہوتا ہے, جھنڈا بھی لہرایا جاتا ہے. لیکن وہ کیفیات نہیں طاری ہوتی جو اس دن مجھ پر طاری ہوئی. بہت سے لوگ وہاں موجود تھے, میں صف اول میں بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی جھنڈا لہرایا گیا تو میں بالکل زارو قطار رو رہا تھا. یہ جو کیفیت ہے, کیا اس کا تعلق اس کپڑے سے تھا؟ نہیں, اس علامت سے,
جذبات سے.
وہ اصل میں میری قوم, میرے ملک اور میرے وطن کے افتخار کی علامت ہے. یہ میرے فطری جذبات ہیں. بالکل اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اس کو بھی اب سمبلز میں بیان کرتے ہیں. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے.
صحیح.
یہ نماز کو آپ دیکھیں, یہ کیا چیز ہے؟ یعنی آپ کھڑے ہو گئے ہیں, آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں, آپ رکوع میں چلے گئے, آپ سجدے میں چلے گئے. یہ جتنے اعمال ہیں یہ بھی اصل میں کیا ہے؟ یہ خدا کی عظمت کے اعتراف کا سمبل ہے, اس کی علامت ہے. تو انہی علامتوں کو مناسب کی صورت دے کر حج کی عبادت قائم کر دی.
گاندھی صاحب, مناسک کے حج جو ہیں ان کے پیچھے جو فلسفہ ہے یا یہ کس چیز کا سمبلزم ہے, یہ بتائیے ہمیں.
میں یہ گزارش کر رہا تھا آپ سے کہ شیطان کے خلاف جو ہماری کشمکش ہے اسی کو علامتوں کی صورت دے گی.
جی,
آپ دیکھیے جو اعلیٰ درجے کے ڈرامے ہیں یا جو تمثیلات ہیں ان میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنے سامنے کچھ حقائق رکھتے ہیں اور پھر کرداروں کی زبان میں ان حقائق کو بیان کرتے ہیں. تمثیل اسی کو کہا جاتا ہے. تو یہی طریقہ مذہب میں بھی اختیار کیا گیا ہے, یعنی ایک تمثیلی طریقہ ہے. آپ نے کچھ حقائق کو سامنے رکھا, پھر ان حقائق کو آپ نے کچھ علامتوں کی صورت دی اور انسان کو اس کے اندر سے گزار دیا. تو وہ علامتیں اس کی نفسیات کے اندر ان حقائق کو مرتکز کر دیتی ہیں، راسخ کر دیتی ہیں، وہ اس کے اندر اتر جاتے ہیں، اس کے اعماق میں اتر کر اس کی پوری شخصیت کو گرفت میں لے لیتے ہیں۔ حج میں یہی کیا گیا ہے، یعنی اس میں کیا یہ گیا ہے کہ آپ خدا کے لیے ہیں، خدا نے شیطان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، آپ اس کے لیے جہاد کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے، آپ اب ایک خاص طرح کا لباس پہن لیتے ہیں، جیسے کہ ایک یونیفارم پہنی جاتی ہے، دنیا سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور پھر آپ اپنی جان نظر کرنے کے لیے، جب بھی آپ کو جنگ کے لیے بلایا جائے گا تو جو بنیادی جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ کہ میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس جذبے کے ساتھ آپ اس آواز پر جو وہاں سے آئی ہے، لبیک لبیک کہتے ہوئے، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، یہ حج کا ترانہ ہے، تو آپ اس جانب بڑھتے ہیں، اس میدان جنگ میں جانے کے لیے، اور وہاں جا کر کچھ وہ معاملات کرتے ہیں کہ جیسے آپ ایک مجاہد ہیں، آپ میدان میں اتر آئے ہیں، شیطان آپ کا ہدف ہے، آپ کو یہ جنگ اس کے خلاف جیتنی ہے، اور پھر ان علامتوں کی صورت میں وہ جنگ کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں کیا کیا جاتا ہے، یعنی آپ جا کے سب سے پہلے معبد کے گرد نظر کے پھیرے لگاتے ہیں۔ یہ بڑی قدیم تعبیر ہے کہ میں اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو نظر کر دینا چاہتا ہوں کسی کی، تو جس کی نظر کر دینا چاہتے ہیں اس کی آپ پھیرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مذاہب کے اندر شادی کے موقع پر بھی یہی ہوتا ہے، عہد باندھنا، کسی کی نظر کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے حضور میں پیش کر دینا، اس کے لیے یہ قدیم طریقہ رہا ہے۔ تو آپ طواف کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ نظر کے پھیرے ہیں۔ یہی طواف اور یہی نظر کے پھیرے جو ہیں، یہ معبد کے سامنے بھی لگائے جاتے تھے، اس کو صحیح کی صورت دے دی گئی ہے۔ پھر آپ جاتے ہیں اور آپ جا کر ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، جیسے کہ فوجیں اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ پرانے زمانے میں جب افواج کو اکٹھا کیا جاتا تھا تو ایک کیمپ لگا دیا جاتا تھا، اور لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ آپ وہاں آ کے رپورٹ کریں۔ تو آپ منا میں جا کے وہ رپورٹ کر رہے ہیں اپنے پروردگار کے سامنے۔ اور آپ اگر اس ترانے کو دیکھیں کہ احرام باندھتے ہی جیسے ہی میقات آتی ہے، خاص وقت آ جاتا ہے، خاص جگہ آ جاتی ہے، تو آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی میں حاضر ہوں پروردگار، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ کس مقصد کے لیے حاضر ہے؟ اپنی جان دینے کے لیے، اپنے آپ کو نظر کرنے کے لیے۔ شیطان کے خلاف جنگ میں ایک سپاہی کے طور پر آپ حاضر ہیں، تو وہاں آپ اٹھتے ہیں اور جا کر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، پھر وہاں سے آپ کو اٹھایا جاتا ہے۔ اور اب چونکہ آپ بہت بڑی تعداد میں ہیں، تو اصل معبد کے ہاں اتنی جگہ نہیں ہے، ایک بہت بڑے میدان میں آپ جمع ہو جاتے ہیں۔ جیسے لوگ اگر کوئی عید کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ مسجد میں جمع نہیں ہو سکتے، کسی باہر میدان میں جمع ہو جاتے ہیں، تو عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جیسے کہ جہاد میں اترنے سے پہلے یا جنگ میں اترنے سے پہلے افواج کرتی ہیں۔ وہاں آپ کا امام آپ کو خطبہ دیتا ہے، ضروری ہدایات دیتا ہے، رستے میں آپ پھر ایک پڑاؤ کرتے ہیں، وہاں کچھ دیر بسر کرتے ہیں۔ دیکھیں، اسی تمثیل کے تقاضے سے نمازیں قصر ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ میدان میں اتر آئے ہیں،
میدان
جنگ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور پھر آپ وہاں آ کے شیطان کو کنکر مار کے، یعنی شیطان کو ایک طریقے سے دو پتھروں کی صورت دے دی گئی ہے، اور وہاں وہ بھی ایک سمبل ہے، علامت ہے، یعنی بالکل ایسے ہی جیسے جھنڈا اور ترانہ ہے آپ کا،
برائی کو ریجیکٹ،
تو وہ آپ ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس جذبے کے ساتھ کرتے ہیں کہ آج میں یہ کنکر مار رہا ہوں، لیکن مجھے اگر شیطان کے خلاف اس کشمکش میں اپنی جان بھی دینی پڑی، یہ حقیقت میں ظلم کے خلاف، برائی کے خلاف، بددیانتی کے خلاف ایک جہاد ہے جس کا آپ اعلان کر رہے ہیں۔ کیونکہ شیطان کیا کر رہا ہے؟ شیطان کی تصویر کھینچی ہے نا قرآن مجید نے، کہ وہ آپ کو یامر بالفحشاء، وہ آپ کو فحش باتوں کی ترغیب دے گا، یامر بالمنکر، وہ آپ کو حق تلفی کی دے گا، اور وہ آپ کو لوگوں کو یہ سکھائے گا کہ آپ لوگوں کی جان، مال، آبرو کے خلاف زیادتی کریں۔ تو یہی شیطان کی دعوت ہے، وہ آپ کو حق تلفی کے لیے کہتا ہے، وہ آپ کو بغی کے لیے کہتا ہے، وہ آپ کو سرکشی کے لیے کہتا ہے، وہ آپ کو خدا کے خلاف بغاوت کے لیے کہتا ہے، وہ لوگوں کی جان، مال، آبرو کے خلاف خطرہ بننے کے لیے کہتا ہے، وہ سوسائٹی کا نظم و نسق درم برم کرنے کی آپ کو ترغیب دیتا ہے، وہ زمین پر فساد برپا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کے خلاف آپ کو دنیا میں آ کے جنگ کرنی ہے۔ جب ہم پورا تولتے ہیں، جب ہم ڈنڈی نہیں مارتے، جب ہم دیانتداری اختیار کرتے ہیں، تو اصل میں ہم شیطان کو شکست دے رہے ہوتے ہیں۔ بازاروں میں بیٹھ کر معیشت اور معاشرت کے معاملات انجام دیتے ہوئے جب ہم حق تلفی سے اجتناب کرتے ہیں اور اعلیٰ اقدار پر قائم رہتے ہیں، سیاسی معاملات کرتے ہوئے ہم وعدے پورے کرتے ہیں، حقوق ادا کرتے ہیں، جب ہم اپنے ہمسائے کا خیال رکھتے ہیں، تو اصل میں یہ شیطان کے خلاف جنگ ہے۔ یہ جنگ ہم کو زندگی بھر کرنی ہوتی ہے، اس کو سمبلائز کیا گیا ہے، اس کو علامتوں کی صورت دے دی گئی ہے، اور یہ گویا اس کا کلمینیشن ہے، منتہا کمال ہے، کہ آپ ایک فوج کی طرح آئے، پڑاؤ کیا، دعا کی، اٹھے، ایک جگہ سے آئے، دوسری جگہ پہنچے، اور پھر وہ کنکر مارنے کے بعد آپ اٹھتے ہیں اور اٹھ کے معبد میں جا کے ایک مرتبہ پھر طواف کرتے ہیں، گویا نظر کے پھیرے لگا کے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ پروردگار، جب ضرورت پڑے گی، یہ میری جان حاضر ہے، اور میں اپنے آپ کو اس کی نظر کر رہا ہوں. یہ پورا کا پورا پیغام اور میسج ہے جو حج میں سمبلائز کیا گیا ہے, اس کی تمثیل بنا دی گئی ہے, اس کو علامتوں کی زبان میں بیان کیا گیا ہے. اگر یہ چیز شعور میں ہے نہیں تو پھر تو آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ میں کیا کر رہا ہوں. ایک جگہ سے اٹھے دوسری جگہ چلے گئے, یہاں سے پڑاؤ اٹھایا وہاں چلے گئے, ایک خاص طرح کا لباس پہن لیا, کنکر اٹھائے کہیں پتھر پہ مار دیے. تو یہ علامتیں ہیں جن کو سمجھنا چاہیے. اسی وجہ سے ان کو شاعر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. ایک مرتبہ انسان یہ سمجھ لے تو یہ جان لیتا ہے کہ بڑی غیر معمولی عبادت ہے. یعنی پھر وہ گھر سے نکلے گا تو یہ سمجھ کر نکلے گا کہ میں اصل میں اپنے آپ کو خدا کی نظر کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں اس میدان میں اب ایک مجاہد کے طور پر اتر رہا ہوں, اور میں کس لیے جا رہا ہوں؟ مجھے باقی زندگی میں آ کے یہ حقیقی جنگ کرنی ہے. وہاں علامتوں کی زبان میں ہے تاکہ وہ میری نفسیات کا حصہ بن جائے. زندگی میں یہ حقیقت کی جنگ ہے, اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا یہ برائی کے خلاف جنگ ہے, یہ حق تلفی کے خلاف جنگ ہے, یہ ظلم کے خلاف جنگ ہے. اور جب ہم ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں, حق تلفی کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں, لوگوں کی جان اور ان کے مال اور آبرو کی حفاظت کرتے ہیں, جب ہم بڑا نقصان اٹھا کے بھی وعدے کی پابندی کرتے ہیں, تو اصل میں اس جنگ میں اپنا حقیقی کردار ادا کرتے ہیں. اس کو علامتوں میں وہاں بیان کیا جاتا ہے, اور یہ بہترین طریقہ ہے کسی چیز کو آپ کے ذہن کے اندر اتارنے.
یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جو بتایا جس میں ہم واقعی دیکھ رہے ہیں کہ حج ایک طرح سے جہاد کی مشق ہے, یہ علامات کی جو شرح ہے یہ قرآن و سنت میں دو ٹوک طریقے سے بیان کیوں نہیں ہوئی؟
اس لیے کہ یہ بالکل واضح ہے. قرآن مجید آبویس باتوں کو بیان نہیں کرتا. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آپ معمولی سا تامل کریں تو خود سمجھ لیتے ہیں. اس نے ایک بنیادی بات کر دی کہ یہ شاعر ہیں اور ان کی عظمت کو سمجھ کر تمہیں حج کے لیے آنا چاہیے. یہ بنیادی بات بیان ہو گئی. اس بنیادی بات کو اب ہم نے سمجھ لیا, اور اس کے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. یعنی اس چیز کی وضاحت کی یا شرح کی ضرورت ہوتی ہے جس میں غلطی لگنے کا امکان ہو. یہ تو ایک بڑی سادہ بات ہے جس میں شیطان کو سمبل کے طور پر سامنے رکھ دیا گیا ہے, اور پھر آپ جتنا سارا عمل ہے اس کو دیکھیے, وہ شروع ہو رہا ہے لبیک لبیک, یعنی میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. اور یہ جتنی علامتیں ہیں یہ کوئی آج وجود میں نہیں آئیں, یہ صدیوں سے اسی طریقے سے موجود ہیں. اور ایک آدمی جب ان کو دیکھتا ہے تو چند لمحے بھی اس کو نہیں لگتے کہ وہ جان لیتا ہے. دیکھیے یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم جھنڈے کو سلام کیوں کر رہے ہیں, یا ترانے کے احترام میں کھڑے کیوں ہو رہے ہیں. یہ چیزیں بالکل آبویس ہیں, بدی ہیں, نظر آتی ہیں, ہر آدمی ان کو سمجھتا ہے. اس وجہ سے یہ ایک عام بات ہے جس کو قرآن مجید کو کوئی خاص طریقے سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. البتہ بعض موقع ایسے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتوں کی وضاحت کر دی. مثال کے طور پر حجر اسود کو ہم چومتے ہیں یا اس کی طرف استلام کرتے ہیں, اشارہ کرتے ہیں, تو یہ بتا دیا گیا اس موقع پر, دعا سکھائی حضور نے, یہ اصل میں اللہ کے ہاتھ کو سمبلائز کیا گیا ہے. اور ہم اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ پر رکھ لیتے ہیں, اور جس طرح پرانے زمانے میں عہد باندھنے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ چومتے تھے ہاتھ کو, اور گویا معاہدہ پکا ہو جاتا تھا, یہی چیز ہے جو خدا کے ساتھ کی جاتی ہے. یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ پروردگار میں اب یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں, میری جان مال تیرے لیے حاضر ہے, اور شیطان کے خلاف جنگ میں میں کامیابی حاصل کروں گا.
پامنی صاحب, حج تمتع سے کیا مراد ہے؟
حج حج ہوتا ہے اور عمرہ عمرہ ہوتا ہے. یہ دو الگ الگ عبادات ہیں. عمرے سے بھی آپ واقف ہی ہوں گی. عمرہ عام دنوں میں کیا جاتا ہے, اور حج کے لیے خاص دن ہے. حج کوئی 5 دن کے قریب آپ مختلف مناسک سے گزرتے ہیں. عمرے کا معاملہ یہ کہ وہ گھنٹے ڈیڑھ میں آپ فارغ ہو جاتے ہیں اس سے. تو یہ دو الگ الگ عبادتیں ہیں. آپ عمرے کا سفر کرتے ہیں, مثال کے طور پر میں پاکستان سے ارادہ کرتا ہوں کہ مجھے عمرہ کرنا ہے, تو میں عمرے ہی کا ارادہ کر کے نکلوں گا, عمرے ہی کا احرام باندھوں گا, میقات سے اسی طرح لبیک لبیک کہتے ہوئے میں حرم میں جاؤں گا. وہاں پر بس مجھے وہ طواف کرنا ہے, اس کے بعد صحیح کرنی ہے, میں فارغ ہو کے آ جاؤں گا. تو عمرہ مکمل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. حج کے لیے آپ مخصوص دنوں میں احرام باندھتے ہیں, جاتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں, سفر کرتے ہیں. یہ دونوں عبادات اپنی انفرادی حیثیت میں پہلے الگ الگ سمجھ لینی چاہیے. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے بہت دور سے سفر کیا ہے, آپ حج کرنے کے لیے نکلے ہیں, تو آپ ایک دوسری عبادت عمرہ ہے اس سے بھی فائدہ اٹھا لیں. حج کے زمانے میں آپ پہنچ گئے, پرانے زمانے میں لوگ سفر کر کے جاتے تھے, 2 مہینے پہلے پہنچ گئے, مہینہ پہلے پہنچ گئے, 15 دن پہلے پہنچ گئے. آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ عمرہ بھی کر لیں اور حج بھی کر لیں. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب دونوں عبادتیں آپ اکٹھی کریں گے ایک سفر میں, تو یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے. اصلاً تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ ان دونوں غیر معمولی عبادتوں کے لیے الگ الگ سفر
انتظام کریں,
لیکن اس میں ایک مشقت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ اتمام نعمت کے لیے رخصتیں بھی دے دیتے ہیں. آپ کے ساتھ وہ رعایت کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں. تو انہوں نے یہ قانون بنایا اور اس کو قرآن میں بیان کر دیا کہ جو مقامی لوگ ہیں, ان کو تو الگ الگ سفر ہی کرنا ہوگا ہر حال میں, لیکن باہر سے آنے والے لوگ حج کے زمانہ قیام میں عمرے اور حج کو ملا کے بھی دونوں عبادتیں ادا کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں حج تمتع.
صحیح.
یعنی آپ نے سفر تو اصل میں حج کے لیے کیا, لیکن اس سفر سے فائدہ اٹھا کر عمرہ بھی کر لیا. عمرہ کیا, عمرہ کر کے اپنا احرام کھول دیا, کوئی دو چار دن وہاں آپ کو جتنا موقع ملا آپ نے گزارے, اس کے بعد آپ نے دوبارہ حج کا احرام باندھا اور آپ منا میں چلے گئے. یہ جو عمل ہے یعنی حج حج ہے, عمرہ عمرہ ہے, دونوں عبادتوں کو ایک سفر میں اکٹھا کرنا, اس کو کہتے ہیں حج تمتع. یعنی حج کے سفر سے, تمتع کا مطلب فائدہ اٹھانا, حج کے سفر سے آپ نے عمرے کا فائدہ بھی اٹھا لیا.
صحیح.
لیکن اس کو یوں ہی نہیں آپ کو دیا گیا کہ آپ یہ کر لیں کام, یہ کہا گیا ہے کہ اب آپ کو اس کے نتیجے میں اپنے اوپر کچھ جرمانہ عائد کرنا ہوگا, کیونکہ آپ نے ایک سفر سے دو عبادتوں کا فائدہ اٹھایا ہے, تو جرمانہ یہ مقرر کیا گیا کہ آپ قربانی کریں گے.
صحیح.
یعنی یا آپ قربانی کریں گے, اگر قربانی کے لیے استطاعت نہیں ہے تو پھر آپ کو 10 روزے رکھنے ہوں گے.
صحیح.
یہ طریقہ قرآن مجید نے مقرر کر دیا, اس کو حج تمتع کہتے ہیں.
اچھا, خواتین کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی, تو کیا کوئی ایسی عورت جس کو ساری عمر موقع ہی نہ ملے محرم کے ساتھ سفر کرنے کا, یا اس کا کوئی محرم نہ ہو, تو کیا وہ اس سے محروم رہے گی؟
اس کا کوئی تعلق حج سے نہیں ہے, یہ ہر سفر کے بارے میں اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے ہدایت فرمائی گئی تھی. ایک بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ایک چیز ہے اسلام کا قانون اور ایک چیز ہے وقتی تدابیر. ظاہر ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت سی ایسی ہدایات دی ہیں جن کا تعلق سد ذریعہ سے ہوتا ہے. سد ذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑی برائی ہے جس میں پڑھنے کا اندیشہ ہے تو اس کے لیے تدابیر کی جائیں, احتیاطی تدابیر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں,
کہ ان سے بچا
یعنی آپ
سکے.
نے گویا اس ذریعے کو روکنے کی کوشش کی جس سے ادھر پہنچنے کا اندیشہ تھا. قدیم زمانے کے سفروں کا ذرا تصور کیجئے, قافلوں میں سفر ہوتے تھے, ایک خاتون قافلے میں جا رہی ہے, معلوم نہیں کن کن راستوں سے گزرنا ہوگا, کہاں کہاں پڑاؤ ڈالنا ہوگا, قافلے لٹ جاتے تھے, وہاں دوسرے لوگ بھی موجود ہیں. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ عورت کا معاملہ چونکہ یہ ہے کہ اس کی عزت, اس کی عصمت یہ بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے.
بالکل.
اور جب ہمارے یہاں خاص طور پر بدکاری کو ممنوع قرار دیا گیا ہے تو عورت کے معاملے میں زیادہ حساس ہم ہو جاتے ہیں. چنانچہ یہ فرمایا گیا کہ وہ کسی محرم کے بغیر ایک دن, بعض روایتوں میں آتا ہے اور بعض میں یہ کہ 3 دن کے سفر پر نہ نکلے.
ٹھیک.
یہ ہدایت فرمائی گئی تھی. ایک دن یا 24 گھنٹے یا 3 دن آپ کو مختلف لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, آپ کو وہیں سفر کرنا ہے, آپ نے قافلے میں اپنے آپ کو بچا کر بھی رکھنا ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ واپس آئیں اور کوئی تہمت لگی ہوئی آپ کے اوپر. تو یہ تدبیر تھی جو اس زمانے کے لحاظ سے اختیار کی گئی. اب موجودہ زمانے کے سفروں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ میری ددھیال سے میری ننہال کا فاصلہ 24 کلومیٹر ہے. کوئی خاتون سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اکیلے وہ سفر کرے. میں نے خود اپنے بچپن میں دیکھا ہے, یعنی گھوڑوں پر سفر کرنا پڑتا تھا یا پھر آگے جا کر تانگے مل جاتے تھے.
بالکل.
تو مشکلات تھی بہت تھی. آج کے زمانے میں آپ اطمینان کے ساتھ اپنی بہن اور بیٹی کو جہاز میں سوار کراتے ہیں اور وہ امریکہ چلی جاتی.
بالکل.
یہ صورتحال میں تبدیلی آئی ہے نا.
بالکل.
تو عورت کی عزت, عورت کی عصمت, عورت کی عفت, عورت کی پاک دامنی, اس کی حفاظت مطلوب ہے اور یہ ہماری معاشرت کا حسن ہے.
بالکل.
چنانچہ اس کو سامنے رکھ کر اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے یہ بات کہی گئی, اس کا آج کے زمانے سے کوئی تعلق نہیں.
صحیح.
ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے حکومتوں کو مداخلت کرنے کا کسی نے حق نہیں دیا. یہ تو نصیحت مجھے اور آپ کو کی گئی ہے. ہر خاتون اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرے گی کہ میں سفر پہ جا رہی ہوں. ممکن ہے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ میرے ساتھ ایسی خواتین ہیں قابل اعتماد, ایسے قابل اعتماد لوگ موجود ہیں, سفر کا ذریعہ ایسا ہے کہ جس میں مجھے کسی محرم کی ضرورت نہیں ہے, میرے اوپر کسی تہمت لگنے کا امکان نہیں ہے, میں اطمینان کے ساتھ یہ سفر کر کے آ سکتی ہوں. اگر یہ چیز موجود ہے تو جس طرح امریکہ اور برطانیہ چلی جاتی ہے اکیلی, اسی طریقے سے حج بھی کر سکتی ہے. ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ دو بڑی بنیادی غلطیاں کی جاتی ہیں. ایک یہ کہ کوئی چیز اگر تدبیری نوعیت کی ہے تو اس کو سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کی جاتی, اس کو دین کا ایک ابدی حکم بنا لیا جاتا.
بالکل.
ہے وہ غلطی یہاں بھی ہوئی ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ چیزیں فرد سے متعلق ہیں, ان میں ریاست مداخلت کرتی ہے. مجھے حج کرنا ہے یہ میرا مسئلہ ہے, مجھے محرم کے ساتھ جانا ہے یا نہیں جانا ہے یہ میرا مسئلہ ہے,
یہ خاتون کا مسئلہ ہے,
یہ اصل میں ریاست کا مسئلہ نہیں ہے. ریاست کو اس میں مداخلت کا حق نہیں دیا گیا. قرآن مجید نے یہ بالکل متعین کر دیا ہے کہ ریاست کی مداخلت کے حدود کیا ہیں. فرد کو فیصلے کرنے, آپ کو کیا لباس پہننا ہے, اس کے معاملے میں خدا آپ سے بات کرے گا. اس کے لیے کسی قانون کی کسی ریاست کو آپ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
بالکل.
یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک واضح لائن کھینچ دی ہے. وہ چیزیں کیا ہیں جو فرد سے متعلق ہیں, وہ چیزیں کیا ہیں جو ریاست اور معاشرے سے متعلق ہیں. ہم ان چیزوں کا فرق نہیں کرتے اور اس میں خلط ملط کر دیتے ہیں دونوں چیزوں کو. جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے ایک بحث کی تھی کہ بچے کو تعلیم دینا کس کی ذمہ داری ہے. بچہ ہے, اس کی معاشرے پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اس لیے معاشرے سے کہا جائے گا کہ اس میں مداخلت کرے, کیونکہ بچہ اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتا. لیکن ایک بچہ بڑی عمر کو پہنچ گیا, بالغ ہو گیا, شعور کی عمر کو پہنچ گیا, اب اسے اپنے فیصلے کرنے ہیں, اس میں پھر ریاست کو مداخلت کا حق حاصل نہیں. ریاست کیا آپ کے ہاں یہ مداخلت کرے گی کہ دیکھیے حج فرض ہے تو آپ کے پاس تو آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے موجود ہیں, آپ کو حج کرنے جانا چاہیے, اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ کو سزا دی جائے گی.
بالکل.
یہ حق ریاست کو نہیں دیا گیا. اسی طرح حج کا سفر آپ نے کرنا ہے تو جیسے امریکہ اور برطانیہ کا سفر اگر آپ نے کرنا ہے تو حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ اس میں مداخلت کرے. بالکل اسی طریقے سے محرم کو لینا ہے نہیں لینا ہے, محرم کی ضرورت ہے نہیں ضرورت ہے, آپ نے اصل بات سمجھ لی نا کیا ہے, مجھے کوئی خطرہ ہے یا نہیں خطرہ, اس کا فیصلہ
آپ کا ذاتی معاملہ ہے.
ریاست اس معاملے میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہے کہ حالات کے لحاظ سے نصیحت کر دے. مثلا کوئی جنگ ہو رہی ہے, راستہ خطرناک ہو گیا, جہاز گرائے جا رہے ہیں, یا اس طرح ہی کوئی صورت ہے, تو آپ کو نصیحت کر دے اس معاملے میں کہ دیکھیے اپنی حفاظت کیجئے, یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے.
ٹھیک.
ان دونوں چیزوں کا فرق ہمیں ایک ایک شخص کو سمجھانا چاہیے کہ وہ کون سے معاملات ہیں جو فرد سے متعلق ہیں اور وہ کون سے معاملات ہیں جو ریاست سے متعلق ہیں. ان دونوں کو جب آپ اکٹھا کریں گے آپ دنیا میں دین کی بدنامی کا باعث بن جائیں.
صحیح. گاندھی صاحب, کچھ ٹرینڈ بن گیا ہے ہمارے ہاں, مطلب 9-9 حج کیے ہوئے ہیں لوگوں نے, 10 حج کیے ہوئے ہیں, ہر سال حج کو جاتے ہیں جبکہ فرض صرف ایک ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو یہ تدبیر کس طرح دی جائے کہ ان کے اتنے حج اس کام کے نہیں ہیں, اگر وہ اس پیسے کو زکات میں نہیں استعمال کر رہے, غریبوں کو نہیں دے رہے ہیں, کسی کی بیٹی کی شادی نہیں کرا رہے ہیں, وہ حج پہ حج کیے جاتے ہیں, عمرے کیے جاتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے. اس پہ ذرا کچھ بیان کیجیے.
دونوں باتیں سمجھانے کی ضرورت ہے. ایک یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ انسان جس معاشرے میں جیتا ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں. میں اگر کچھ رشتہ دار رکھتا ہوں, کچھ اعزہ اقربا ہیں, میرے کچھ پڑوسی ہیں, میں ایک ملک میں جیتا ہوں, تو وہاں کے حالات سے میں غیر متعلق نہیں ہو سکتا.
جی.
میرے پاس اللہ کا دیا کچھ ہے تو مجھے یہ سارے حقوق ادا کرنے ہیں. ایک بچہ تعلیم سے محروم ہے, ایک بچی کو گھر سے اٹھانا والدین کے لیے مسئلہ بن رہا ہے, کسی کے لیے اپنی دو وقت کی روٹی میسر کرنا مشکل ہو گیا ہے.
بالکل.
آپ اپنے معاشرے کو دیکھیے. تو اس میں حج ایک بڑی عبادت ہے, ضرور آدمی کو جانا چاہیے, لیکن جب اس نے فرض حج کر لیا تو نفل حج کرتے وقت اسے ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا میں نے اپنی یہ ذمہ داریاں ادا کر دیں. اگر وہ ان ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے, جائے. لیکن اگر یہ ذمہ داریاں گرد و پیش میں بکھری ہوئی موجود ہیں اور پکار پکار کر اس سے کہہ رہی ہیں, یعنی اسے معلوم ہے کہ اس کے ہمسائے میں ایک بھوکا آدمی ہے, تو پھر اس طرح کی عبادات اس کے لیے زحمت بن جائیں گی اللہ کے ہاں, اس کا شدید اندیشہ ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں حج کی خواہش رکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, لیکن وہاں انتظامات سب کے لیے نہیں کیے جا سکتے. یعنی جانے کے انتظامات بھی مشکل ہو گئے ہیں, پہنچانے کے انتظامات بھی مشکل ہو گئے ہیں,
اور وہاں
زر مبادلہ کا فراہم کرنا بھی اپنے اندر کچھ مشکلات ہر قوم اور ہر ملک کے لیے رکھتا ہے. سعودی حکومت کو بھی وہاں لوگوں کو ٹھہرانا ہے, بندوبست کرنا ہے, گھر دینے ہیں, پہنچانا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے, اس میں ہی مشکلات ہیں. چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر ملک کے لیے اس کی آبادی کے لحاظ سے ایک کوٹا مقرر کیا جاتا ہے. اب اس میں آپ کو اظہار کرنا چاہیے کہ آپ نے فرض حج کر لیا, ایک بار عمرہ کر لیا, تو آپ اب استفاف اختیار کریں, آپ رک جائیں اور دوسروں کے لیے موقع فراہم کر دیں. اس کے لیے قانون سازی بھی کی جاتی رہتی ہے, لیکن اصل میں یہ شعور کی بات ہے. جتنا ہم لوگوں میں شعور پیدا کریں گے وہ اس میں ایک متوازن رویہ اختیار کریں گے. تاہم ایک تیسرا پہلو ہے جو محفوظ رکھنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ عبادات کے معاملے میں یہ رویہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عبادات خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, یہ جتنی عبادات ہیں ان میں ہم اپنے پروردگار سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں. اس کی انسان کے دین کے لحاظ سے بھی اور اس کی دنیا کے لحاظ سے بڑی اہمیت ہے. میری پوری شخصیت کی تعمیر کامل اس وقت ہوتی ہے جب میں اپنے تمام حقوق کے ساتھ یکساں متعلق ہوتا ہوں. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی آدمی کو کہیں کہ دیکھو تم نے بھائی کا حق تو ادا کر دیا, ماں کا کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں, ماں کا حق بھی ادا کرنا ہے, باپ کا حق بھی ادا کرنا ہے, خدا کا حق بھی ادا کرنا ہے. تو عبادت کی اہمیت ختم نہیں ہوتی, لیکن عبادات کے معاملے میں اور ہماری باقی زندگی میں ایک خاص توازن قائم کرنا چاہیے, یہی دین نے ہمیں سکھایا.
صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہ کرنا, یہ کس زمرے میں آتا ہے؟
آخری درجے کی بدبختی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ آدمی خدا سے بے پرواہ ہو گیا ہے. حج کے بارے میں ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں, اس میں خدا نے آواز دی ہے, آواز ادھر سے آئی ہے. یعنی یہ قرآن مجید نے کہا نا کہ اذن للناس فی الحج, لوگوں کے لیے حج کی منادی کر دی جائے. اب جب آپ منادی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کون بلا رہا ہے؟
اللہ تعالیٰ پکار,
عالم کا پروردگار بلا رہا ہے. اسی لیے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک, میں حاضر ہوں پروردگار حاضر ہوں. تو جو آدمی استطاعت رکھتا ہے جا بھی سکتا ہے اور وہ اس آواز پر لبیک نہیں کہہ رہا, تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچئے کہ ایک کمرے سے آپ کی ماں آپ کو بلا رہی ہے اور پکارتی جا رہی ہو, اور آپ اطمینان کے ساتھ اپنے کاموں مصروف رہیں, تو آپ اپنے ضمیر کے سامنے کیا جواب دے سکیں گے؟ ہم خدا کو مانتے ہیں, ہمارا پروردگار ہے. نماز کا معاملہ بھی یہی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوتی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں اذان میں یہ کہا جاتا ہے کہ حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, نماز کھڑی ہونے والی ہے, عالم کا پروردگار بلا رہا ہے, آپ آئیے. حج کے معاملے میں یہی صورتحال ہے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر حج کے معاملے میں یہ بے پرواہی ہوتی ہے تو اللہ پھر لوگوں سے بے نیاز ہے. اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول پر یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی استطاعت رکھتے ہوئے حج سے بے پرواہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے ایمان کی کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ یہودی ہو کر مرے یا نصاری ہو کر مرے. یہ اہمیت کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ خدا کی طرف سے ایک کام کے لیے بلایا جا رہا ہے. آپ خدا کو مانتے ہیں, آپ اس کے بندے ہیں, آپ کے پاس استطاعت ہے, عذر بھی موجود نہیں ہے, لیکن آپ بے پرواہ بیٹھے ہوئے ہیں. بے پرواہی آخری درجے کا جرم.
اچھا, اگر تو یہ بے پرواہی ہے تو آپ نے کہا یہ جرم ہے, اگر ایک شخص دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی کو یا اس کے ہمسائے کو یا کسی رشتہ دار کو اس کی اشد ضرورت ہے, پیسوں کے لحاظ سے, اس کے مورلی وہاں سٹے کرنے کے لحاظ سے, وہ استطاعت بھی رکھتا ہے, وہ چوائس یہ کرتا ہے کہ میں انسانیت کے کام آ جاؤں, یہ شاید زیادہ ضروری ہے, اور اس اثنا میں زندگی اسے الاؤ نہیں کرتی یا اس کے حالات بدل جاتے ہیں, اس کی استطاعت بھی اس سے چھن جاتی ہے, تو کیا یہ اس کا جرم ہوگا؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ میرے اندر شدید خواہش ہے کہ میں اپنی ساری ذمہ داریوں کو پورا کروں, اسی ضمن میں حج بھی کرنا چاہتا ہوں, اس کے لیے میں پیسے جمع کر رہا ہوں, لیکن کوئی انسانی ضرورت اگر سامنے آ گئی ہے تو میں اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ میں نے حج کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اگلے سال حج پہ جاؤں, مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے ہمسائے میں ایک خاتون کا آپریشن ہونے والا ہے, اس کے لیے اتنی رقم درکار ہے, اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, تو میں باہر اس کو ترجیح دوں گا. اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کی تربیت کیسے ہوئی ہے, آپ زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں,
آپ کی ترجیح
دینی احکام کو کیسے دیکھتے ہیں. تو یہ چیز آدمی کے اندر پیدا کرنی چاہیے. وہ حج کا ارادہ کیے ہوئے ہے, خدا کی طرف سے اجر شروع ہو چکا ہوا ہے, اس ارادے کو اس نے پایا تکمیل تک پہنچانا تھا, رستے میں ایک دوسری ضرورت پیش آ گئی, اس نے انسانی اصولوں پر, اخلاقی اصولوں پر, مذہب کی بنائی بتائی ہوئی ترجیحات کو سامنے رکھ کے اس کو ترجیح دی ہے. میرا احساس یہ ہے کہ اسے دوہرا اجر ملے گا.
صحیح.
یعنی اسے حج کا بھی اجر ملے گا اللہ نے چاہا تو, اور اس کو وہ جو اس نے خدمت کیا اس کا اجر بھی ملے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اس کو وتیرا بنا لے, نہیں, اسے ارادہ کرنا ہے, عزم کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جانے کی تیاری کرنی ہے. کوئی چیز سامنے آ گئی اس کے تو پھر دیکھنا ہے کہ ترجیح کس چیز کی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم نے ابھی نیت باندھی تھی کہ معلوم ہوا کہ سامنے ایک آدمی کنویں میں گر رہا ہے, تو اس موقع پر نماز مکمل نہیں کی جاتی, پھر فوری طور پر اس کی جان بچائی جاتی ہے. یہ ترجیحات متعین کر لی چاہیے, کیونکہ اقدار جتنی ہے, ویلیوز جتنی ہے, یہ جب متصادم ہو ایک دوسرے کے ساتھ تو وہاں آپ کو ترجیح قائم کرنی ہوتی ہے. اور ترجیح کے اصول بالکل واضح ہیں کہ اگر کسی انسان کی ضرورت آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو ہر چیز پر ترجیح
آپ اس کو دیں. مختصراً گاندھی صاحب, لاسٹ کوسچن یہ بتا دیجئے کہ کئی لوگ اپنے ماں باپ کے لیے حج کرتے ہیں, ان کے والدین نہیں کر پائے, ان کی اولاد ان کے لیے کر لیتی ہے, تو کیا ایسے حج ان کے ماں باپ کے لیے قبول ہوں گے؟
ماں باپ کیا چاہتے تھے؟ ماں باپ کی شدید خواہش تھی, میں مثال دے رہا ہوں, کہ ہم حج کے لیے جائیں, اپنی طرف سے کوشش بھی کرتے رہے لیکن اسباب پیدا نہیں ہوئے.
صحیح.
کوئی چیز رکاوٹ بن گئی, تو اولاد ان کی خواہش کو تکمیل تک پہنچا دے.
جی.
کیا کہنے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن والدین نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا, کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی تھی, کبھی کوشش کی ہی نہیں تھی, اپنی طرف سے سارے موقع ہوتے ہوئے بے پرواہی اختیار کی رکھی, تو اولاد کیا 50 حج کر لے, کوئی بھی
فائدہ کوئی نہیں.
اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا تقویٰ ہے جو آپ کے لیے اجر کا باعث بنتا ہے.
صحیح.
اللہ تعالیٰ نے قربانی پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ تقویٰ منکم, یہ جو گوشت ہے اور یہ جو خون تم بہاتے ہو یہ خدا کو نہیں پہنچتا. عام طور پر جو مشرکانہ مذاہب ہیں ان میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ چیزیں پہنچتی ہیں. قرآن نے کہا نہیں, ان میں سے کچھ بھی نہیں پہنچتا, مجھے کیا چیز پہنچتی ہے, ولکن ینالہ تقویٰ منکم, تمہارے پروردگار کو وہ دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. یہ کوئی ٹرانسفر کرنے کی چیز نہیں ہے, یعنی میں اپنا تقویٰ آپ کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے تقویٰ ہونا چاہیے والدین کے ہاں, خواہش ان کی ہونی چاہیے, ارادہ ادھر ہونا چاہیے, تیاری ادھر ہونی چاہیے, اس کی تکمیل اولاد کر سکتی ہے. اگر وہاں وہ چیز نہیں پائی جاتی تو پھر اولاد کے کچھ کرنے سے بھی کچھ حاصل نہیں.
بہت شکریہ گاندھی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں مزید اس سلسلے میں تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں gks@sama.tv پہ. ٹویٹر پہ بھی ہمارا اکاؤنٹ ہے, فیس بک پیج بھی ہے ہمارا جس پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اس وقت کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.